الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلی کچھ مجالس سے ہمارے ہاں یہ موضوع چل رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو ولا تقربوا الزنا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو ایک دو مجلس پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے دو پہلو ہم الگ الگ ڈسکس کریں گے. ایک پہلو ہوگا کہ جو ایمان والا مخاطب ہے اس آیت کے اندر تو وہ خود زنا کے قریب نہ جائے, اور دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ وہ اپنے گھر والوں کو زنا کی طرف پش نہ کرے, اس طرف دھکا نہ دے, اکسائے نہ. اور گھر والوں کے اندر بیوی بھی آ جاتی ہے جس کے بارے میں ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسے معاملات ایسا ماحول نہ کریٹ کرے کہ بیوی کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالے کہ ساری پابندیاں میرے اوپر ہیں اور یہ صاحب جو ہے وہ ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہے, جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں, جیسا لباس چاہتے ہیں پہنتے ہیں. اور ایکسکیوز کیا ہے کہ جی ہم تو مرد ہیں اور مردوں کے اوپر تو پابندیاں نہیں ہوتی. تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ بیوی کے وہ یہ کہنا کہ ساری پابندیاں تمہارے اوپر ہیں, اس کا دین سے اللہ کی رضا سے کوئی تعلق نہیں ہے, بس یہ تمہیں باندھ کے رکھنا چاہتا ہے, سن بس یہ تمہیں مجبور کر کے رکھنا چاہتا ہے, یہ صرف اپنا ایک اپر ہینڈ رکھنا چاہتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی اس کے اندر دین اور دنیا کا فائدہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے شیطان پھر بیوی کو بھی باہر نکالتا ہے اور اس سے بھی پھر آزادیوں کے نعرے لگواتا ہے جیسے کہ آج کل لگ رہے ہیں. اس پہ ایک واقعہ یاد آیا, ہمارے حضرت وہ بیان کیا کرتے تھے اپنے بیانات میں کہ کسی لڑکی نے ان کو خط لکھا, امریکہ کی رہنے والی تھی مسلمان, تو اس نے اپنے احوال اس طرح بیان کیے کہ میرا شوہر بہت دیندار ہے, میں بھی بہت دیندار ہوں, تو میرا شوہر مجھے لے کر کے کیلیفورنیا میں بیچ پر جاتا ہے, اور اس حال میں کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک برقعے میں ہوتی ہوں, کالا برقع, کیلیفورنیا کے بیچ پر سر سے لے کے پاؤں تک دستانے بھی ہوتے ہیں اور خود شارٹس پہنا ہوتا ہے, ٹی شرٹس پہنا ہوتا ہے, اور بیچ پہ جا کر کے وہاں پہ جو گوریاں ہوتی ہیں تو ان کی طرف پوائنٹ کر کر کے کمنٹس بھی کرتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی لگ رہی ہے, یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے. تو بہت سارے مرد اس طرح کی بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ پردہ تو عورتوں پر ہے, ہمارے اوپر تو کوئی پردہ نہیں ہے, ان کی نگاہیں بھی پردے سے مستثنا, ان کی زبان بھی پردے سے مستثنا. اور یہ ہوتے ہیں لبرلز جن کے بارے میں پچھلے ہفتے ہم بات کر چکے ہیں. اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے, یعنی اسی پہلو کا دوسرا کہ اپنی اولاد کو بھی پش نہ کرو, ان راستوں کے اوپر مت ڈالو کہ جن راستوں کے اوپر ان کے لیے یہ ذرائع کھل جائیں اور وہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں اس عمل کو کرنے پر. لیکن اس کی چند پوائنٹس ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس آیت کے ایک اور لفظ کے اوپر ذرا بات کریں گے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا وہ ہے ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، قریب مت جاؤ. تو اب یہ قریب کا جو لفظ ہے یہ ایک ریلیٹو لفظ ہے کہ بھائی قریب کتنا قریب، جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں اگر کہیں تو ہاؤ کلوز از کلوز، کتنا قریب جو ہے وہ قریب ہوتا ہے اور کتنا قریب قریب نہیں ہوتا. یہ بھی تو ایک سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ کتنا قریب مت جاؤ. تو اس کے اوپر ایک انتہائی اہم ڈسکشن حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں کری ہے، حجاب کے احکامات کے ذیل میں سورہ احزاب کی تفسیر میں. تو ہم وہاں سے پڑھ کر کے اس کے بارے میں پہلے بات کریں گے انشاءاللہ. تو سورہ احزاب کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ انسداد فواحش کا اسلامی نظام احکام حجاب اس کے تحت لکھتے ہیں کہ جس طرح اصول عقائد، توحید، رسالت، آخرت تمام انبیاء علیہ السلام کی شرائع میں مشترک اور متفق علیہ چلے آتے ہیں، اسی طرح عام معاصی اور فواحش و منکرات ہر شریعت و مذہب میں حرام قرار دیے گئے ہیں. یعنی عقائد جو ہے وہ ہر شریعت میں ہر نبی کی شریعت میں سیم رہے ہیں، اور گناہ سے بچنا، فواحش اور منکرات سے بچنا یہ بھی ہر شریعت کے اندر ہی رہا ہے. لیکن جو شرائع سابقہ ہیں، پرانی شریعتیں، ان کے اسباب و ذرائع کو مطلقاً حرام نہیں کیا گیا تھا جب تک کہ ان کے ذریعے کوئی جرم واقع نہ ہو جائے. یعنی جو جرم ہے اتسلف، اس جرم کو حرام قرار دیا گیا تھا، جرم تک پہنچنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں اور اسباب ہوتے ہیں ان کو منع نہیں کیا گیا تھا. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ قیامت تک یہ رہنے والی شریعت تھی، اس لیے اس کی حفاظت کا من جانب اللہ خاص اہتمام یہ کیا گیا کہ جرائم و معاصی تو حرام تھے ہی، ان اسباب و ذرائع کو بھی حرام قرار دے دیا گیا جو عادت غالبہ کے طور پر ان جرائم تک پہنچانے والے ہیں. اسباب اور ذرائع کو بھی اس شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا. مثلا شراب نوشی کو حرام کیا گیا، شراب پینا یہ مطلقاً گناہ ہے تو اس کو حرام کیا گیا. تو شراب کے بنانے، بیچنے، خریدنے اور کسی کو دینے کو بھی حرام قرار دیا گیا. شراب کسی کو تحفہ نہیں کر سکتے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہمیں یہ بات نہیں پتا ہوتی. تو امریکہ جا کے رہتے ہیں اور نان مسلمز کو شراب کا تحفہ کرسمس کے اوپر دیتے ہیں کہ بھئی ان کے لیے تو حلال ہے تو دینے میں کیا حرج ہے. سود کو حرام کرنا تھا تو سود سے ملتے جلتے معاملات کو بھی ناجائز کر دیا گیا. اسی لیے حضرات فقہا نے تمام معاملات فاسدہ سے حاصل ہونے والے نفع کو سود کی طرح مال خبیث قرار دیا. یعنی جو فاسد معاملات ہوتے ہیں ان کی تفصیلات فقہ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ جس سے بے فاسد ہو جاتی ہے، تو ان تمام کے نفع کو اسی طرح حرام قرار دیا جیسے کہ سود کو حرام قرار دیا ہے. شرک و بت پرستی کو قرآن نے ظلم عظیم اور ناقابل معافی جرم قرار دیا، تو اس کے اسباب اور ذرائع پر بھی کڑی پابندی لگا دی. آفتاب کے طلوع، غروب اور وسط میں ہونے کے اوقات میں چونکہ مشرکین آفتاب کی پرستش کیا کرتے تھے، ان اوقات میں نماز پڑھی جاتی تو آفتاب پرستوں کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت ہو جاتی. پھر یہ مشابہت کسی وقت خود شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتی تھی، اس لیے شریعت نے ان اوقات میں نماز اور سجدے کو بھی حرام اور ناجائز کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں اس کے اوپر موجود ہیں کہ ان اوقات کے اندر سجدہ نہ کرو. تو پھر فقہا نے ان حدیثوں کو استعمال کر کے ان کو مکروہ تحریمی قرار دیا. زوال کے وقت، زوال سے 5 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد تک نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی. اسی طرح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. بتوں کے مجسمات اور تصویریں، چونکہ بت پرستی کا قریب ذریعہ تھیں، کیونکہ انہی کو بت پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تصویریں بنانا، مجسمے بنانا، اس لیے بت تراشی اور تصویر سازی کو حرام اور ان کے استعمال کو ناجائز کر دیا گیا. یعنی بت تراشنا یہ بھی ناجائز کرا دیا گیا، تصویر سازی اپنے ہاتھوں سے تصویر ڈرا کرنا کسی اینیمیٹڈ سٹرکچر کی، اینیمیٹڈ بینگ کی، جانور ہو یا انسان ہو، تو اس کو بھی حرام قرار دیا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایکچوئل جرم نہیں تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا قرآن کی روح سے اور حدیث کی صراحت کے ساتھ، متواتر احادیث کے ساتھ کوئی چیز حرام ہوتی ہے، تو یہ اس درجے کے حرام نہیں ہے، لیکن یہ اسباب کے درجے میں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ اسباب سے ہی بچ کے رہو، ایسے معاملات نہ کرو کہ جو کہ ان گناہوں کی طرف تمہیں پہنچا دینے والے ہوں. تو زنا بھی اسی طرح کا ایک گناہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالی نے یہ لفظ استعمال کر کے ہمیں یہ گائیڈ لائن دے دی کہ دیکھو گناہ کے قریب بھی مت جاؤ، ایسے اسباب اختیار نہ کرو کہ جو کہ تمہیں اس کے اندر مبتلا کر دیں. اب یہ ایک گائیڈ لائن مل گئی، اب یہ گائیڈ لائن فقہا نے استعمال کرنی ہے اور سارے گناہوں کے اوپر اسی طرح سے گائیڈ لائنز کو امپوز کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے. یہ فقہا کا کام اللہ تعالی نے لگا دیا کہ تفصیلات یہ تم بیان کرو، تم امت کے سامنے کھولو. قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل نہیں آئے گی، حتیٰ کہ نماز کی ترکیب کی بھی تفصیل نہیں آئے گی کہ کیسے نماز پڑھنی ہے. یہ بھی فقہا نہیں بتانا ہے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے. کیسے بتانا ہے؟ خواب دیکھ کر کے نہیں بتانا، مراقبے کر کے نہیں بتانا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، بلکہ فقہا نے نبی علیہ السلام کی احادیث کو جمع کرنا ہے، صحابہ کرام کے اقوال کو جمع کرنا ہے اور ان کے ذریعے سے بتانا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. یہ تفصیلی کام، یہ ریسرچ کا کام، یہ اللہ تعالیٰ نے امت کے علماء کے ذمہ لگا دیا. تو جس طرح نماز کی ترتیب کیسے کرنی ہے یہ فقہا نے بتانا ہے، اسی طریقے سے گناہوں سے کیسے کیسے بچنا ہے، کن کن اسباب کو اوائڈ کرنا ہے یہ بھی فقہا نہیں بتانا ہے. ان سب کے لیے بھی قرآن کی آیات نہیں ملیں گی. آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح جبکہ شریعت نے زنا کو حرام قرار دیا تو اس کے تمام اسباب قریبہ اور ذرائع کو بھی محرمات میں داخل کر دیا. کسی اجنبی عورت یا امرت پر شہوت سے نظر ڈالنے کو آنکھوں کا زنا قرار دیا، کہ اگر نامحرم کی طرف دیکھو گے شہوت کے ساتھ تو یہ تمہاری آنکھوں کا زنا ہوگا. اس کے کلام کے سننے کو کانوں کا زنا قرار دیا، اس کے چھونے کو ہاتھوں کا، اس کے لیے جد و جہد میں چلنے کو پاؤں کا زنا قرار دیا، جیسے کہ حدیث صحیح میں وارد ہے. انہی جرائم سے بچنے کے لیے عورتوں کے واسطے پردے کے احکام نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پردے کے احکام کی علت بیان کر رہے ہیں، اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ پردے کے احکام ایکچوئل زنا سے بچنے کے لیے نازل ہوئے ہیں. مگر اسباب و ذرائع کا قریب اور بعید ایک طویل سلسلہ ہے، اگر دور تک اس سلسلے کو روکا جائے تو زندگی دشوار ہو جائے گی. اب یہاں پر آ رہے ہیں جو ہمارا سوال تھا کہ ہاؤ کلوز از کلوز، کتنا قریب قریب ہوتا ہے، تو اس کا بھی تو جواب دینا ہے نا. اور یہ فقہا کئی کام ہے کہ وہ بتائیں کہ کتنا قریب کتنا قریب ہے. تو اس پہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا کہ یہ جو اسباب و ذرائع کا اگر سلسلہ ہم دیکھیں تو یہ ایک اسپیکٹرم ہے، یعنی ایک اینڈ سے دوسرے ایکسٹریم اینڈ تک چلتا ہے. گویا کہ جس طرح سے ایک ہورائزن ہوتا ہے نا، آپ افق کو دیکھتے ہیں تو افق جو ہے وہ آپ کے دائیں اینڈ سے لے کر کے بائیں اینڈ تک جتنا آپ کو نظر آتا ہے وہ سارا کا سارا ہورائزن ہے. تو یہ تو ایک بہت طویل سلسلہ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، کن کن چیزوں کو حرام کرنا ہے، کن کو حرام نہیں کرنا ہے. اگر سب کو حرام کر دیں گے تو بہت زیادہ تکلیف ہو جائے گی، اور اگر کسی کو بھی حرام قرار نہیں دیں گے تو پھر اسباب کھلے ہوں گے اور ہر کوئی ان کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو اس کے تحت فرما رہے ہیں کہ اگر سارے کے سارے دور تک اس سلسلے کو روکا جائے تو زندگی دشوار ہو جائے گی اور عمل میں بڑی تنگی پیش آ جائے گی جو اس شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کا اس کے بارے میں کھلا ہوا اعلان یہ ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ڈالی گئی ہے۔ اس لیے اسباب و ذرائع کے معاملے میں یہ حکیمانہ فیصلہ کیا گیا کہ جو افعال اور اعمال کسی معصیت کا ایسا سبب قریب ہوں کہ عام عادت کے اعتبار سے اس کا ارتکاب کرنے والا اس معصیت میں ضرور مبتلا ہو ہی جاتا ہے، ایسے اسباب قریبہ کو شریعت اسلام نے اصل معصیت کے ساتھ ملحق کر کے ان کو بھی حرام کر دیا۔ ٹھیک ہے، جو اسباب قریبہ ہیں کہ ان میں مبتلا ہونے سے گناہ میں مبتلا ہو جانا، یہ عام عادت کے مطابق ضروری ہے کہ بندہ ہو جائے گا مبتلا، تو ان کو بھی حرام قرار دیا۔ اور جو اسباب بعیدہ ہیں کہ ان کے عمل میں لانے سے معصیت میں مبتلا ہونا عادتاً لازم اور ضروری تو نہیں، مگر کچھ نہ کچھ دخل معصیت میں ضرور ہے، ایسے اسباب اور ذرائع کو مکروہ قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ لیولز کی بات ہو رہی ہے کہ کون سے اسباب حرام کے درجے میں آئیں گے، کون سے مکروہ، اور تیسری کیا چیز کہ جو اسباب ان سے بھی زیادہ ابعد ہیں، یعنی زیادہ دور ہیں، گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے زیادہ دور ہیں یہ اسباب، یعنی ان کی مبتلا کرنے کی پاسبلٹی کم ہے، کہ معصیت میں ان کا دخل شاذ و نادر ہے، کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرنے سے بندہ معصیت میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو ان کو نظر انداز کر کے مباحات میں داخل کر دیا، پرمیسیبل چیزوں کے اندر۔ اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ جو فرمایا نا کہ قرآن کریم کا اعلان ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ڈالی گئی۔ اب یہ تنگی کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ سارا کا سارا کھیل یہ ہے کہ ڈیفائن کون کرے گا کہ تنگی ہے کہ تنگی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، رات کو ٹی وی دیکھتا ہے، فون کے اوپر ٹائم لگاتا ہے، سڑکوں کے اوپر اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور رات کو 12-1-2 بجے سوتا ہے۔ اب فجر کے لیے اٹھنا اس کے لیے آسان ہوگا کہ مشکل ہوگا؟ تنگی تو ہوگی نا اس کو فجر میں اٹھنے کے لیے، بہت مشکل ہوگا۔ تو اب دین میں تو حرج نہیں ہے، اور اس نوجوان نے اگر کبھی قرآن کی آیت سن لی ہو یا کبھی بیان میں یا کہیں خود بھی پڑھ لی ہو، تو اس کو یہ بات پتا ہے کہ جی دین میں تو تنگی نہیں ہوتی، تو وہ اپنے بارے میں کیا ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی دین میں تنگی نہیں ہے اور میں ابھی اٹھوں گا تو میرے اوپر بہت تنگی ہوگی، تو میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ تو اگر یہ ڈیفینیشن اس کی تنگی کے اوپر چھوڑ دی جائے کہ وہ ڈیفائن کرے اپنے لیے کیا تنگی ہے، تو پھر تو نہ نوجوان جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھے گا اور نہ ایک پروفیشنل ظہر کی نماز پڑھے گا، اس لیے کہ ظہری کا وقت ہوتا ہے جب دفاتر کے اندر ہز بز شروع ہوتی ہے، اور عصر کے وقت میں یہ ایکسٹریم تک پہنچ جاتی ہے، اس وقت اس سارے کے سارے ریسپانسبلٹیز کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے نکل جانا، وضو کرنا اور 15-20 منٹ جتنا بھی ٹائم اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے اتنا الگ کر لینا، یہ تنگی سے خالی تو نہیں ہوتا، یہ تو بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، خصوصاً اگر کوئی بورڈ میٹنگ چل رہی ہو، ایگزیکٹوز کو پریزنٹیشن دینی ہو، اور وہ ٹھیک ظہر کی نماز کے وقت ہو یا ظہر کی نماز کے بعد ہو، تو پھر تو بہت زیادہ تنگی ہے، حتیٰ کہ جاب چلے جانے کا خطرہ ہے، تو پھر تو چھوڑو جی ظہر کی نماز، چھوڑو جی عصر کی نماز، اس لیے کہ دین کا اصول یہ ہے کہ تنگی تو اس دین کے اندر نہیں ہے۔ تو اگر ہر بندے کے اوپر اس تنگی کی ڈیفینیشن کو چھوڑ دیا جائے تو پھر دین کا کیا بنے گا؟ مربع ہی بنے گا دین کا، اور کیا بنے گا؟ اچار مربع۔ اور یہ دین جو ہے پھر ویسے ہی شکل اختیار کر جاتا جیسے کہ عیسائیت نے اختیار کری، جیسے کہ یہودیت نے اختیار کری۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہودیت اور عیسائیت مسخ ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ ان کی کتابیں مسخ ہو گئیں، کتابوں کے الفاظ مسخ ہو گئے، صرف اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس شریعت کے اندر اسباب کے اوپر پابندی ایسے نہیں تھی، لوگوں نے اپنی من مرضی کے مطابق اس کو کرنا شروع کیا، جو کتابوں کے اندر باتیں پریزرو ہونی تھیں اس کو انہوں نے چینج کر دیا، اپنی مرضی سے اس کے اندر چیزیں ڈال دی، اپنی مرضی سے چیزیں نکال دی، تو اب ہر بندے کے ہاتھ میں ایک ڈگلگی آ گئی، اب وہ جو جیسے چاہے اس کو بجائے. تو اس دین کی اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کری ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یہ صرف الفاظ کی حفاظت نہیں ہے بلکہ اس دین کا جو پیغام ہے, جو اس کے معانی ہے قرآن کے, اور ان معانی کی کیسے امپلیمنٹیشن کرنی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی حفاظت کری ہے. اور یہ حفاظت کس کے ذریعے سے کری؟ جیسے الفاظ کی حفاظت حفاظ کرام کے ذریعے سے کری. لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اس کام کے اوپر لگا دیا کہ یا تو وہ خود حفظ کریں یا اپنی اولادوں کو حفظ کروائیں. یہ دل میں اللہ تعالیٰ نے داعیہ پیدا کیا. اسی طریقے سے لاکھوں انسانوں کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ اس دین کے الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کی بھی حفاظت کریں, اس کے پیغام کی بھی حفاظت کریں, اس کی کیفیات کی بھی حفاظت کریں. یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. جس طرح قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے نظام کو کوئی مائی کلال ختم نہیں کر سکتا اس دنیا سے, اسی طریقے سے معانی کی حفاظت کے نظام کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور یہ معانی کی حفاظت علماء کرام کے ذریعے سے کروائی. تو علماء کرام کو اس دنیا سے کوئی ختم نہیں کر سکتا. جب تک اسلام ہے اس وقت تک علماء ختم نہیں ہو سکتے. جب علماء ختم ہو جائیں گے اسلام بھی ختم ہو جائے گا, اسلام بھی ختم ہو جائے گا, اور پھر قیامت کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے نہیں ہو سکتا یہ کام. اور علماء بنتے کدھر ہیں؟ علماء مدارس میں بنتے ہیں, چاہے وہ کس شکل کے بھی مدارس ہوں, کسی گھر میں چل رہے ہوں, کسی باقاعدہ ایک وقف عمارت کے اندر چل رہے ہوں, یا آن لائن چل رہے ہوں, جیسے بھی چل رہے ہوں. جب سینٹرل ایشیا کے اندر انقلاب آیا, کمیونزم کا انقلاب, اور مختلف جگہوں کے اوپر, تو یہ مدارس کہاں چلتے تھے؟ ٹرکی کے اندر. پڑھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے, یہ چلتی ہوئی ٹرینوں میں چلتے تھے. یہ کھیتوں کے اندر جو کاشتکاری کے لیے ٹریکٹر چلتے تھے, یہ مدارس ان ٹریکٹرز کے اندر چل رہے ہوتے تھے. یہ مدارس درزی کی دکانوں میں چل رہے ہوتے تھے. یہ مدارس تہخانوں میں چل رہے ہوتے تھے. یہ مدارس ختم نہیں ہوتے, صرف ایک شکل ختم ہو جاتی ہے, باہر کی جو ظاہری عمارت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھا ہے. انہی اسباب کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے اس دین کی حفاظت کے لیے. تو جیسے دین ختم نہیں ہو سکتا, یہ مدارس ختم نہیں ہو سکتے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تنگی کی ڈیفینیشن ہے نا, یہ علماء کے ساتھ رکھی ہے, یہ عوام کے اوپر نہیں چھوڑی کہ تم جو چاہو اپنی مرضی سے تنگی ڈیفائن کرو. تو یہ تین اسباب ہو گئے, ایک اسباب قریبہ ہو گئے, دوسرے اسباب بعیدہ ہو گئے, اور تیسرے اسباب ابعدیہ ہو گئے. قریبہ حرام, بعیدہ مکروہ, اور ابعدیہ مباح پرمیسبل. آگے اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ پہلے مسئلے کی مثال شراب فروشی کی ہے کہ یہ شراب نوشی کا سبب قریب ہے, اس کو بھی شریعت نے اسی طرح حرام کر دیا جس طرح شراب نوشی حرام ہے. یعنی شراب پینا جس طرح حرام ہے, اسی طریقے سے شراب بیچنا بھی حرام ہے. یعنی آپ سے جو لوگ شراب خرید کے جائیں گے, وہ شراب کے ذریعے سے اپنے ڈرینز نہیں اوپن کریں گے. ہوتا نا آج کل یہ بھی کہ جی گھر کے اندر ڈرین اگر تو اس کے اندر کوکا کولا ڈال دو. تو کوکا کولا تو ہم لوگ ڈالتے ہیں نا, کیونکہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں شراب ملتی نہیں ہے, لیکن جہاں پہ شراب ملتی ہے وہ ڈرین اوپننگ کے لیے کوکا کولا نہیں خریدتے, وہ شراب خرید لیتے ہیں اس کے لیے, یا کوئی اس قسم کا کام کرنے کے لیے. لیکن ایسے لوگ کتنے ہوتے ہیں, 100 میں 1, جو کہ ڈرین اوپننگ کے لیے شراب خرید رہے ہیں, باقی تو پینے کے لیے خریدے آتی ہیں نا. تو اس وجہ سے یہ سبب قریب ہے شراب فروشی. کسی غیر عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا, اگرچہ کہ یہ عین زنا نہیں ہے, مگر اس کا سبب قریب ہے. کیا مطلب عین زنا نہیں ہے؟ حدیث مبارکہ کی روح سے ہاتھوں کا تو زنا ہے, لیکن عین زنا سے مطلب کہ اس کے اوپر رجم نہیں کیا جائے گا, اس کے اوپر کوڑے نہیں لگائے جائیں گے, یہ والی سزا نہیں ہوگی کیونکہ یہ عین زنا نہیں ہے. مگر اس کا سبب قریب ہے, شریعت نے اس کو اسی کی طرح حرام قرار دے دیا. اور دوسرے مسئلے کی مثال, یعنی جو مکروہ ہے, کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ انگور فروخت کرنا کہ جس کے متعلق معلوم ہے کہ وہ اس سے شراب ہی بناتا ہے, اس کا پیشہ یہی ہے, یا اس نے صراحتاً آ کے بتا دیا ہے کہ میں اس کام کے لیے خرید رہا ہوں, کیونکہ میرا پیشہ یہی ہے, میں نے آپ سے انگور خرید کر کے شراب بنانی ہے. یہ اگرچہ شراب فروشی کے درجے میں حرام تو نہیں, آپ اس کو شراب نہیں بیچ رہے, آپ اس کو انگور بیچ رہے ہیں, مگر مکروہ اور ناجائز, یہ بھی قرار دیا شریعت نے. یہی حکم سینما گھر بنانے یا سودی بینک چلانے کے لیے زمین یا مکان کرائے پر دینے کا ہے کہ معاملے کے وقت جب معلوم ہو کہ یہ اس مکان کو ناجائز کام کے لیے لے رہا ہے تو کرائے پر دینا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہوگا. یعنی کوئی ایسا جیسے کہ فلم پروڈیوس کرنے والا بندہ آپ سے آ کر کے مکان کرائے پہ لے رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ اس قسم کا کام کرتا ہے, تو اس بندے کو مکان کرائے پر دینا مکروہ تحریمی اور ناجائز قرار دیا شریعت نے. اسی طریقے سے سود کا معاملہ, بینک چلانے والا آپ سے آ کر کے آپ کی کوئی چیز لے رہا ہے تو اس کو دینا جو ہے وہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہوگا. تیسرے درجے کی مثال یہ ہے کہ عام لوگوں کے ہاتھ انگور فروخت کیے جائیں جن میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص ان سے شراب کشید کر لے, مگر نہ اس نے اس کا اظہار کیا کہ بھئی میں نے شراب کشید کرنی ہے آپ سے انگور خرید کر کے, اور نہ ہمارے علم میں ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے. تو اب انگور بیچنا جو ہے وہ شریعت نے نہ حرام قرار دیا نہ مکروہ تحریمی قرار دیا, تو شرعاً اس طرح کی بیع و شراء مباح اور جائز قرار دی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ درجات ہیں قرب کے. شریعت نے قرب کے درجات کو اس طریقے سے کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے, بعیدہ قریبہ اینڈ ابعدیہ. اور یہ ڈیفینیشن کون کرے گا؟ یہ ہر بندہ اپنے حساب سے اگر کرنا شروع ہو جائے تو اس کے اوپر دو پابندیاں یا دو اس کے پاس کمزوریاں ہیں. ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ تقوی کے اس لیول پر فائز نہیں ہے جس لیول پر فقہا فائز ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اس کی نیت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہر حال میں نہیں ہوتی, بلکہ اس کی نیت کے اوپر شیطان کا عمل دخل بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. دوسری چیز کہ اس کے پاس اتنا وسیع علم نہیں ہوتا کہ جتنا وسیع علماء کرام کے پاس فقہاء عظام کے پاس ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اگر وہ ایک ڈائمنشن کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے تو بہت ساری ڈائمنشن جو ہے وہ اس کی نگاہ سے اوجھل بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ اس کے پاس علم کی اتنی گہرائی نہیں ہے, اتنی وسعت نہیں ہے اس کے پاس علم کی. تو یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں صحیح فیصلہ لینے کے لیے, کرنے کے لیے, ایک نیت کا صحیح ہونا اور دوسرا علم کا وسیع ہونا اور گہرا ہونا. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ فقہاء کرام کے پاس ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے محنت کر کے ان دونوں چیزوں کو حاصل کیا ہوتا ہے. نیت کے اوپر محنت کری ہوتی ہے اپنے تزکیہ نفس کے ساتھ, تقوی اختیار کر کے, مجاہدے کر کے نیت کو خالص کیا ہوتا ہے, اور امت ان کی اس خالص نیت کے اوپر متفق ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نیت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا. دوسری چیز کہ انہوں نے فل ٹائم ڈیڈیکیشن کے ساتھ دین کا علم حاصل کیا ہوتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو کہ ان کے علم حاصل کرنے کو کسی اور شخص کے علم حاصل کرنے سے ممتاز کرتی ہے. باقی لوگ جو کہ فل ٹائم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے, وہ پارٹ ٹائم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے وہ لوگ یا تو ڈاکٹر کہلاتے ہیں یا انجینئر کہلاتے ہیں یا لائر کہلاتے ہیں یا کسان کہلاتے ہیں یا اکنامسٹ کہلاتے ہیں, فائنانس والے کہلاتے ہیں, کچھ بھی کہلاتے ہیں. اگر انہوں نے فل ٹائم ڈیڈیکیشن کے ساتھ دین کا علم حاصل کیا ہوتا تو وہ ڈاکٹر, انجینئر, آرٹسٹ وغیرہ نہیں کہلاتے, وہ عالم کہلاتے. اور جب عالم کہلاتے تو پھر اب ایک ہی چیز رہ جاتی جس کے اندر جو اخلاص سے نیت ہوتی ہے, اخلاص سے نیت والا معاملہ وہ کر لیں تو پھر پکچر کمپلیٹ ہو جاتی ہے, اب وہ کسی معاملے کے اندر اجتہاد کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ہم نے عورتوں کی کلاس کے اندر اس طرح سے دی تھی کہ کسی عورت نے گھر کے اندر دن کے وقت فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جی آج جو میرے ہسبینڈ آئیں گے دفتر سے واپس تو میں اس کے لیے بینگن پکاؤں کہ توری پکاؤں. سیدھی سی بات ہے, عورت نے تو یہی اجتہاد کرنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا کہ جی میں نے بینگن پکانا ہے کہ میں نے توری پکانی ہے. اب اس کے لیے وہ شیخ صاحب کو فون تو نہیں کرے گی کہ حضرت مجھے بتائیں آج مجھے بینگن پکانی چاہیے کہ توری پکانی چاہیے. وہ عورت جو ہے اس معاملے میں کیا کرے گی؟ اس عورت کو اجتہاد کرنا ہوگا, اجتہاد کرنا ہوگا. اس اجتہاد کے لیے دو چیزیں چاہیے, کیا چیز؟ نیت, دوسری چیز علم. اب عورت کے لیے کون سی نیت؟ کہ میں اپنے شوہر کو خوش کرنا چاہتی ہوں تو ایسی چیز پکاؤں جس کو کھا کر کے اس کا دل خوش ہو, یہ اس کی اخلاص سے نیت ہے. اگر اس کے دل میں یہ ہو کہ میں ذرا اس کو مزہ چکھاتی ہوں کہ بہت مجھے تنگ کرتا ہے اور میری بات نہیں مانی کل اس نے تو میں بھی ذرا اس کو نا تری پکاتی ہوں جو کہ اس کو ناپسند ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس عورت نے اخلاص سے نیت سے کام نہیں لیا. راضی کرنا تھا اپنے مجازی خدا کو, اس نے اس کو الٹا تنگ کرنے کی نیت کر لی. دوسری چیز علم. علم چاہیے, یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ شوہر کو پسند کیا چیز ہے. تو پسند اور ناپسند کا پتا ہونا یہ علم ہے اس عورت کے لیے. تو جس عورت کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں گی کہ اس کی نیت بھی ٹھیک ہو اور اس کا علم بھی صحیح ہو, تو اب وہ کچن میں اجتہاد کرے گی کہ جی آج مجھے کیا چیز پکانی چاہیے. وہ اپنے گھر کی مجتہدہ ہے, مجتہد ہے, وہ مجتہدہ ہے اپنے گھر کی, اپنے کچن کی, کیونکہ اس کے پاس یہ دونوں چیزیں جمع ہیں. اگر اس کے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہے تو اس کا اجتہاد جو ہے وہ اجتہاد نہیں ہوگا بلکہ وہ گناہ ہوگا. ٹھیک ہے, بغیر علم کے وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے, یا غلط نیت کے ساتھ وہ فیصلہ کر رہی ہے. ہاں اگر اس کی دونوں چیزیں صحیح ہیں, نیت بھی اس کی خالص ہے, یعنی گھر میں اچھا ماحول پیدا کرنا یہ اچھی نیت ہے, ٹھیک ہے, باقی یہ کہ علم بھی اس کا خالص ہے, ہو سکتا ہے اس دن شوہر صاحب آئے, پسند تو ان کو ہوتا ہے بینگن, اس دن کہے کہ آج تو میرا تورئی کھانے کا موڈ تھا, تو وہ ہو جائے ناراض. تو اب اس کو کتنے ثواب ملیں گے؟ ایک ثواب ملے گا. اور اگر شوہر صاحب ہو جاتے خوش تو کتنے ثواب ملتے؟ دو ثواب ملتے. گناہ اس کو نہیں ملے گا, اس عورت کو گناہ نہیں ملے گا. اب عورتیں زیادہ پریشان نہ ہو, یہ خالی ایک مثال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ مجتہد ہیں اپنی کچن کی, آپ دینی امور میں مجتہد بننے کی کوشش نہ کیا کریں, یا کسی کے لیے بھی کہ وہ دینی امور میں اجتہاد کرنے کی کوشش نہ کیا کرے, اس لیے کہ دینی امور کا نہ علم آپ کے پاس ہے اور نہ آپ کے پاس نیت کا وہ لیول موجود ہے جو کہ فقہاء کرام اور علماء کرام کے پاس ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اسباب قریبہ کیا ہیں, بعیدہ کیا ہیں, اب عدیہ کیا ہیں, ان کا اختیار جو ہے امت نے, اللہ تعالی نے امت کے علماء کو دیا ہے. یہ ہم خود کرنے کی کوشش نہ کریں, نہ دوسروں کے بارے میں کرنے کی کوشش کریں, اور جب تک ہمارے پاس خود اخلاص سے نیت اپنے ذاتی معاملات کے لیے اخلاص سے نیت نہ آ جائے اور جو سفیشنٹ علم ہوتا ہے وہ نہ آ جائے, ایون ہم اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی اجتہاد کرنے سے پرہیز کریں تو زیادہ اچھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان سے مشورے کر لیا کریں کہ جی میرے لیے کیا مناسب ہے اس سلسلے کے اندر قدم اٹھانا, کون سا والا قدم اٹھانا مناسب ہے. تو اب یہ جو اسباب ہیں نا, ان اسباب کا خیال کرنا اس شریعت نے لازمی قرار دیا کہ جو اسباب قریبہ ہیں ان کے تم قریب نہ جاؤ. جو اسباب قریبہ ہیں زنا کے, لا تقرب الزنا کا مطلب کیا ہوا کہ تم ان کے قریب نہ, تم ان اسباب کو اختیار نہ کرو کیونکہ ان کو اختیار کرنا تمہیں اس کے قریب لے جائے گا, تم کو ان کے قریب لے جائے گا, یا ان کو اختیار کرنا کسی نہ کسی درجے میں تمہارے گھر والوں کو ان کے قریب لے جائے گا, تمہاری اولادوں کو قریب لے جائے گا. تو اب ہم اس موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ جی اولادوں کو پھر ہم نے ایسے لے کر کے چلنا ہے کہ وہ بھی زنا کے قریب نہ جائیں. اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ, گھر کے اندر کیسا رسک لے کر کے آ رہے ہیں, یہ رسک جو ہے حرام رسک نہ ہو, کیونکہ حرام رسک سے پلا ہوا گوشت یہ حلال کی طرف نہیں جاتا, یہ نیکی کی طرف نہیں جاتا, یہ گناہ کی طرف اکساتا ہے انسان کو. تو رزق حلال لے کر کے آئیں اپنے گھر, اپنے بچوں کے لیے, بچوں کو حلال کھلائیں, یہ ایک بات ہے خالی. اسی طریقے سے اگر حلال رزق لے کر کے آئے ہیں یعنی حلال طریقے سے کمایا ہے, اب اس حلال کمائی سے جو کھانا خرید کر کے لے کر کے آ رہے ہیں وہ کھانا حرام نہیں ہونا چاہیے, کہ جس چیز کو شریعت نے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے, یعنی پراپر طریقے سے اس کا ذبیحہ نہ ہوا ہو تو آپ کا پیسہ تو حلال تھا لیکن جو کھانا خرید کر کے لائے ہیں وہ تو حلال نہیں ہے نا. تو ایسے کھانے کو کھانے سے بھی اولاد کے دل کے اندر گناہ کی طرف رجحان بڑھتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ کہ کمائی بھی حلال ہے, کھانا بھی حلال, یعنی ذبیحہ گوشت لے کر کے آ رہے ہیں پراپر شریعت اسلامیہ کے مطابق, لیکن اس کو پکانے والے جو لوگ ہیں وہ مشرک ہیں. ہندو نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں, اور ہندو نوکرانیاں صرف صفائی کے لیے نہیں, باتھ روم صاف کرنے کے لیے نہیں, کھانا پکانے کے لیے بھی رکھی ہوئی ہیں. اب جب ایسی مشرکہ, اچھا ویسے تو ہمارے اکابرین تو اتنا احتیاط کرتے تھے کہ فاسق اور فاجر انسان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے, اسی وجہ سے بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے. لیکن تنگی کے معاملے میں اس دور کے اندر جو علماء کرام ہیں ان کی تعریف کے مطابق بازار سے اگر حلال ذبیحہ کھانا مل رہا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب حالات بہت زیادہ مشکل ہو چکے ہیں, لیکن اس دور کے اندر بھی, اس مشکل دور کے اندر بھی علماء کا اس بات کے اوپر سٹینس ہے کہ مشرک کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اوائڈ کریں, خصوصاً جب آپ کو اس کے اوپر قدرت ہو کہ آپ اس کی بجائے کسی مومن کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں, اپنی اولاد کو کھلا سکتے ہیں. اگر قدرت نہیں ہے کہ جیسے کہ ہم کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پر کہ ہم ویجیٹیرین کھا رہے ہیں یا سی فوڈ کھا رہے ہیں حلال کی وجہ سے, لیکن وہاں پر جو کوکس ہیں وہ تو مشرک ہی ملیں گے, کافر ہی ملیں گے, تو وہ تو آپ کو قدرت نہیں ہے نا. لیکن ایک سچویشن ہوتی ہے کہ جس کے اندر قدرت ہے, اور جیسے کہ یہ عاجز سمجھا رہا ہے آج کل کافی کہ یہ جو دین ہے یہ سٹیٹک دین نہیں ہے, یہ تو ڈائنامک ہے, یہ تو ہر ایک کے احوال حالات کے حساب سے اس کے اوپر اثرات آتے ہیں. کسی کے اثرات, کسی کے حالات ایسے ہیں کہ وہ مجبوری کی وجہ سے کام کر رہا ہے تو اس کے روحانی اثرات مختلف آئیں گے اس کے اوپر, اگرچہ کہ وہ کوئی ایک لیسر کمپرومائز اوپینین فالو کر رہا ہے لیکن اس کے حالات مجبوری کے ہیں اس وجہ سے وہ کر رہا ہے, اور کوئی شخص اس کمپرومائز اوپینین کو لے رہا ہے جبکہ اس کے کوئی ایسے حالات نہیں ہیں, اس کے پاس آسانی سے دوسرے آپشنز اویلیبل ہیں. اب اس کے اوپر جو روحانی اثرات آئیں گے اس کھانے کے وہ بالکل مختلف اثرات ہوں گے, اسی کو کہتے ہیں یہ ایک ڈائنامک نیچر ہے چیزوں کی. تو اس وجہ سے جو اولاد کو کھانا کھلائیں وہ حلال بھی ہو, پاکیزہ بھی ہو, اور حلال ہاتھوں کا بنایا ہوا بھی ہو, کیونکہ اس سے ان کی طبیعت کے مائل اور مائل ہونے اور رجحان کے اوپر بڑا اہم اثر پڑتا ہے. پھر اولاد کو انٹرنیٹ اور فون حوالے کر دینا, یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کافی دوسری معاملات کے اندر ایفرٹس کرتے بھی ہیں لیکن ان چیزوں سے اولاد کو بچاتے نہیں ہیں, تو وہ آسانی سے انٹرنیٹ فون وغیرہ ایکسس دے دیتے ہیں, یا یہ کہ اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتے, دیتے تو وہ نہیں ہیں لیکن اپنا استعمال اتنا زیادہ رکھتے ہیں کہ پھر اولاد ان سے خود ہی جو ہے وہ بچ نہیں پاتی ہے, وہ بھی ایک طرح سے ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ پھر ہر وقت تو آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے نا. اس وجہ سے اپنے استعمال کو بھی جو اس طرح سے رکھنا کہ اولاد کو آپ روک بھی سکیں اس سے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کو ضرورت کے درجے میں استعمال کرنا, ان کو انٹرٹینمنٹ نہ بنا لینا, کیونکہ جب انٹرٹینمنٹ بنا لیں گے تو انٹرٹینمنٹ تو اولاد کے لیے بھی وہ بھی چاہے گی کہ ہمیں بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے. ابو ہر وقت کیوں انٹرٹین ہوتے رہتے ہیں؟ یہ ساری انٹرٹینمنٹ دنیا میں جو ہے وہ ابو حضور کے لیے رہ گئی ہے, امی حضور کے لیے رہ گئی ہے, حالانکہ بچے تو ہم ہیں, یہ تو اب 40-50 سال کے ہو چکے ہیں, 35 سال کے ہو چکے ہیں, ان کو اتنا انٹرٹینمنٹ کا اگر شوق ہے تو ہم تو ابھی 10 سال کے ہیں, 15 سال کے ہیں, ہمیں کیوں نہیں انٹرٹینمنٹ ملے؟ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں, بالکل استعمال نہ کریں, ضرورت کے درجے تک رکھیں. اور وہ ضرورت جو ہے وہ اہم کمیونیکیشن کی حد تک ہی رکھیں, کمیونیکیشن کے لیے استعمال کریں تاکہ بچوں کو کہہ تو سکے نا کہ بیٹا میں تو ضرورت کے لیے استعمال کر رہا ہوں, میں تو خود اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے آپ کو بھی اس کی ضرورت, اس کو چونکہ آپ کی تو ضرورت کی چیز ابھی بنی نہیں ہے نا, تو اس وجہ سے آپ کو یہ نہیں مل سکتی ہے. تو ایک ایسا سالڈ جواب ہو بچوں کو دینے کے لیے جو کہ ان کو سیٹسفائی کر سکے ان چیزوں کے بارے میں. اس کے بعد اسکولوں کے اندر کیسا ماحول ہماری اولاد کو مل رہا ہے, اس کا بھی خیال رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے. آج کل ایسے اسکول دنیا میں بہت کم ہوں گے کہ جہاں پر اولاد کو ایک حلال انوائرمنٹ ملتا ہے. ہر جگہ دنیا کے, چاہے مسلمان ملک ہو چاہے کافر ملک ہو, میوزک ایجوکیشن کا ایک پرماننٹ اور لازمی جز بنا دی گئی ہے. اور میوزک ایک ایسی چیز ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دل کے اندر زنا کے خیالات کو بڑھاتی ہے. جیسے کہ بارش زمین کے اندر سے سبزے کو اگاتی ہے، اسی طریقے سے موسیقی جو ہے وہ زنا کو ابھارتی ہے. تو ہمیں اپنی اولاد کو اگر زنا سے بچانا ہے تو موسیقی سے بھی بچانا پڑے گا، اور اس کے لیے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہیں اتنے کرنے چاہیے. جہاں بالکل ہی مجبور ہو جائیں کہ کر ہی نہیں سکتے، تو وہاں پر کم از کم اپنی اولاد کو اتنا زیادہ ان کو برین واش کرنا چاہیے کہ وہ میوزک کی آواز سن کر کے دل میں کراہیت محسوس کریں. اس طرح سے ان کی تربیت کریں کہ بیٹا یہ حرام ہے، اس کے بارے میں اگر آپ نے اپنے دل کے اندر اچھی فیلنگ محسوس کری نا کہ ہاں کتنی اچھی میوزک ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو بائیں کندھے کا فرشتہ ہے یہ آپ کے لیے گناہ لکھ رہا ہے، اس نے آپ کا گناہ لکھنے نہ ہے. لیکن اگر آپ اس کے بارے میں دل میں کراہیت رکھیں گے، نفرت رکھیں گے، برا سمجھیں گے اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو گناہ نہیں نکلے دیں گے. تو اگر سکول کے اندر میوزک ہو بھی رہی ہے تو آپ اس کے اندر خود شامل ہرگز نہ ہو، اور اگر آپ کو سننا پڑ رہا ہے تو دل کے اندر اللہ توبہ اللہ توبہ استغفر اللہ اور اس کے بارے میں ایک برا احساس دل میں ضرور بل ضرور رکھیں، ورنہ آپ کا گناہ لکھا جائے گا، اور جب گناہ لکھا جائے گا پھر اس گناہ کی وجہ سے آپ کو سزا بھی اٹھانی پڑے گی. تو ایسے بچوں کا ذہن بنایا جائے، 5 سال سے یہ بلکہ اس سے بھی پہلے سے 3 سال کی عمر سے یہ ذہن بچوں کا بنایا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ بناتے رہیں گے نا تو 6 سال کی عمر تک وہ ایسے پکے ہو جائیں گے کہ وہ ان چیزوں سے نفرت رکھیں گے اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر.
تو بات یہ چل رہی تھی کہ اولاد کو زنا کی طرف نہ دھکیلنا، ایسے اسباب اختیار نہ کرنا کہ جن کی وجہ سے ہماری اولاد بھی اس راستے کے اوپر چل پڑے اور وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے. دیکھیں جس طرح ہم اس ماحول معاشرے کے اندر رہنے والے عام انسان ہیں جن کے لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، ماحول کی چیزیں ہمیں گناہ کی طرف کھینچتی ہیں، ہر طرف سے گناہ کی دعوت ہے، اسی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد بھی اسی ماحول کے اندر رہ رہی ہے اور اس کی عمر بھی ابھی اتنی غیر پختہ ہے کہ جتنا گناہ کی دعوت ہمیں ملتی ہے اسی دعوت کو آپ کئی مرتبہ ملٹیپلائی کر لیں تو اتنی دعوت، یعنی اتنی شدت کے ساتھ دعوت جو ہے ہماری اولاد کو ملتی ہے. اور وہ چونکہ سافٹ بال کی طرح ہوتے ہیں، اسپنج کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ دعوت بہت تیزی سے اثر بھی کرتی ہے. اس وجہ سے ہم سے اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد سے توقعات بہت اونچی رکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کے ولی ہیں یہ، کہ یہ تو گناہ کے ماحول میں جائیں گی اور اپنے آپ کو صاف بچا کر کے اس میں سے نکل آئیں گی. ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے اوپر تو اور تیزی سے اثرات ہوتے ہیں نا. تو اس وجہ سے اسکولوں کی چوائس یہ انتہائی اہم ہے، جہاں پہ کم سے کم دوسری جگہوں کے مقابلے میں ریلیٹیولی سپیکنگ کم ہو مواقع گناہ کے. کوئی ایسی جگہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے کہ جہاں پر گناہ کے مواقع نہیں ہوں، کوئی اسلامک سکول ایسا نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے ایسا، کوئی حفظ کا سکول ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کی اولاد کو گناہ کی دعوت نہ ملے. یہ خیال ذہن سے نکال دیں، دنیا کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے بس ریلیٹیولی سپیکنگ دیکھنا ہے، کمپیریٹیولی کہ کس جگہ پر کم ہے اور کہاں پر بچنے کے چانسز زیادہ ہیں، اسی طرح سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے میجر کر کے بہت احتیاط کے ساتھ اولاد کو انسٹیٹیوشن میں بھیجیں، ورنہ یہ جو اختلاط ہوتا ہے، یہ اختلاط جو ہے نا مردوں اور عورتوں کا، بچے بچوں کا اختلاط، یہ کہیں نہیں چھوڑتا انسان کو. آج سے 30 سال پہلے بھی، 40 سال پہلے بھی اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ ہو جایا کرتے تھے، اور اس وقت جو یہ ہے وہ اس کی انٹینسٹی یعنی ایکسپونینشلی انکریز ہو چکی ہے، کیونکہ اسباب جو ہیں اس طرف بلانے والے یہ بہت زیادہ ہیں ہر طرف سے. میڈیا، سوشل میڈیا پہلے نہیں تھا، انٹرنیٹ پہلے نہیں تھا جب ہم بچے تھے، اس کے باوجود کتنے گناہ ہو جاتے تھے. تو اب کیا حال ہوتا ہوگا، جیسے ایک واقعہ کراچی کے اندر سامنے آیا کہ کسی نے بتایا کہ ایک سکول کے اندر سیکنڈ گریڈ کی بچی جو ہے وہ ایک دن کوئی کاغذ کا پرچہ گھر میں لے کر کے آئی اور اس کو دیکھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں کیا چاہتا ہے یہ لکھنے والا. تو اس کو بہت پریشان دیکھ کر کے اس کی امی نے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہی ہو؟ تو اس نے اپنی امی کو دکھا دیا. سیکنڈ گریڈ کی بچی کتنے سال کی ہوگی؟ 7 سال کی ہوگی. تو امی کو دکھایا تو امی نے پڑھا کہ وہ ایک میسج تھا ففتھ گریڈ کے بچے کی طرف سے. 5ویں درجے کا بچہ تھا, اس نے لکھا تھا کہ بھائی کل جو ہے نا وہ 14 فروری ہے, ویلنٹائنز ڈے. اس وقت ہم پاکستان میں ہی تھے, تو کل ویلنٹائنز ڈے ہے, تو تم جو ہے نا بریک کے بعد تم اپنی کلاس میں واپس نہیں جاتا, نہیں جانا, تم مجھے بڑی اچھی لگتی ہو, تو کل ویلنٹائنز ڈے میں تم تھوڑا سا پیچھے رک جانا. چھت کے اوپر اس اسکول والوں نے اپنا پلے گراؤنڈ بنایا ہوا تھا, تم چھت پہ ہی رک جانا, تو میں بریک ختم ہونے کے بعد تمہیں فلاور بھی دوں گا ویلنٹائنز کارڈ بھی دوں گا اور میں وہ بھی کروں گا. یہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر. اب اس کی امی نے جب یہ پڑھا تو پریشان ہوئی, پھر وہ مدرسے والی خاتون کے پاس آ گئی کہ جی کیا کروں, مجھے بتائیں, اب میں سوچ رہی ہوں اپنے بچی کو اسکول سے نکال کر کے ادھر ڈال دوں. تو بھائی یہ حال ہے اس وقت, اور یہ بہت عام ہے. ویلنٹائنز ڈے یہ پرماننٹ حصہ بن گیا ہمارے معاشرے کا, پہلے ایسا نہیں تھا. اسی طریقے سے اور بھی اس قسم کے فضولیات, تو اگر مخلوط تعلیم کے اداروں کے اندر ڈالیں گے نا تو پھر ان سے توقع نہ کریں کہ وہ مریم علیہ السلام بن کر کے نکلیں گی, زینب علیہ السلام بن کے نکلیں گی اور اپنے آپ کو بچا لیں گی, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد پچھلے دنوں بھی بات ہوئی تھی, یہ نام نہاد ہیلتھ ایجوکیشن کے نام پر جو انہوں نے شروع کیا ہے, تو یہ بیسیکلی صرف بچوں کو ایکسپوجر دینا چاہتے ہیں. ان ٹرمز سے ان کو ایکسپوجر مل جائے, ان باتوں سے ان کو ایکسپوجر مل جائے, تاکہ یہ باتیں جب ہوں گی تو پھر وہ اور سے اور کی جستجو میں جائیں گے, پھر وہ ان کو جو ہے وہ مزید انٹرنیٹ کے اوپر بھی سرچ کریں گے, جا کے دیکھیں گے کہ جی اچھا اس کا مطلب ایکچولی کیا ہے, کیسے ہوتا ہے یہ کام جس سے کہ ہمیں بچانے کی سو کالڈ کوشش کی جا رہی ہے. تو اگر ہیلتھ ایجوکیشن کے نام پر آپ کے بچوں کے اسکول کے اندر اس قسم کی خرافات سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا, اپنے بچوں کو اس میں سے نکالیں. یا تو پہلے ہمیں پتہ لگا کہ کچھ جگہوں پر یہ ہیلتھ ایجوکیشن پہلے کروا دی گئی اور پیرنٹس سے اجازت بعد میں مانگ رہے ہیں, یہ تو حال ہے اس وقت. کروا دی پہلے اور بعد میں جو ہے نا ایک لیٹر بھیج رہے ہیں کہ جی آپ اجازت دے دیں تو ہم آپ کے بچوں کو بھی شامل کر لیں اس کے اندر. تو بچوں کو پہلے سے اس طرح سے تیار کریں کہ ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہے تو خود بتانا ہے, باپ نے بتانا ہے بیٹے کو, ماں نے بتانا ہے بیٹی کو, یہ انفارمیشن اس کو باہر سے نہ ملے, اور جب وہ دینے کی کوشش کر رہے ہوں تو یہ اس کو ریزسٹ کر سکے, اس کو روک سکے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیکھے. دیکھیں بالکل کلیئر, بچوں کو آگے تفصیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بچوں کو اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یہاں تک منع کیا ہے, دیکھنا منع کیا ہے, یہ گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے گناہ ملے گا, گناہ لکھ لیا جائے گا, اور جب گناہ لکھ لیا جاتا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے. تو کیا آپ سزا کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تیار ہیں تو پھر آپ کو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی, کانوں کی حفاظت کرنی پڑے گی, اور جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں ان سے دور رہنا ہوگا, بچ کے رہنا ہوگا. بچے باہر کھیلنے کے لیے جائیں, کسی دوسرے میں گھر میں کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کو تیار کر کے بھیجیں کہ کوئی بچہ آپ سے اس قسم کی کوئی بات کرے, اپنے کپڑے اتارو کمرے کے اندر بند ہو کر کے, یا آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے اس طریقے سے, تو آپ فوراً آ کر امی ابو کو بتائیں. ایسا ہرگز ہرگز نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ یہ کام کرے. اگر وہ کر رہا ہے سمجھ جائیں کہ اس کے اوپر کس شیطان کا اثر آ گیا ہے, شیطان اس کے اوپر غالب آ گیا ہے اور وہ اس وقت اچھا کام نہیں کر رہا ہے, آپ نے اس کو منع بھی کرنا ہے اور اس کو یہ کہنا ہے, دھمکی دینی ہے کہ اگر آپ نے یہ چیز نہیں روکی میں آپ سے کھیلنے اب نہیں آؤں گا, میں آپ کے گھر اب نہیں آؤں گا, میں آپ سے بات چیت بند کر دوں گا. اس طرح کی باتیں آپ ایون 4 سال کے بچے کو بتا سکتے ہیں, 4 سال کا بچہ یہ بات سمجھنے کے قابل ہوتا ہے. اس طریقے سے بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے, ورنہ یہ چیزیں جو ہیں ماں باپ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, بچے جو ہے وہ پک کر رہے ہوتے ہیں, یا جینز کے اندر آتی ہیں ساری حرکتیں. جب ماں باپ گناہوں سے نہیں بچیں گے تو بچے اتنی چھوٹی عمر سے شروع ہو جاتے ہیں. اپنی اولاد کو بچانا ہے اس کے اندر, تو اس ہیلتھ ایجوکیشن کے نام کے اوپر سکولوں کے ڈھانسے میں مت آئیں, ہرگز نہیں آئیں, بچوں کو اس سے تیار کر کے رکھیں کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ٹیچر کرتی ہے, پرنسپل کرتی ہے, یا بھی کوئی بھی کرتا ہے تمہارے ساتھ پڑھنے والا بچہ بچی, تو آپ نے اس کا بالکل بھی حصہ نہیں بننا ہے. فوراً امی کو جا کر کے بتانا ہے, ابو کو جا کر کے بتانا ہے, اور پھر اس کا نوٹس لیں, اسکول والوں سے جا کر کے بات کریں, ان کو کمپلین کریں. اگر انڈیویجولی بات وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں تو کلیکٹولی بھی بات کی جا سکتی ہے, چند پیرنٹس کو اکٹھا کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی اسباب جو ہیں وہ اختیار کرنا ہے, بیٹھ نہیں جانا اس کے اوپر. تو اولاد کو زنا سے بچانے کے لیے اسباب اختیار کرنے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بڑی مصیبت, سسرال میں بچی جاتی ہے, سسرال والے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں, تو اس کا ایک حل کچھ لوگوں نے یہ بھی نکالا ہوا ہے کہ جی بچی کو نا اور بولڈ بناؤ, بریو بناؤ, تاکہ وہ جو ہے اس سسرال والوں کا مقابلہ کر سکے, ان کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا سکے. اب وہ بولڈنس کہاں سے آئے گی بچی کے اندر؟ وہ بولڈنس ڈالنے کے لیے اس بچی کو تقویٰ سکھانے کے بجائے دین کیا سکھاتا ہے, سنت کیا سکھاتی ہے, اصحابیات کے زمانے کی کیا سیرت تھی, یہ سب نہیں سکھانا, بلکہ اس کو بے حیائی کے کام سکھانے, پبلک سپیکنگ سکھانی ہے کہ جی تم پبلک سپیکنگ کرو گی تو تمہارے اندر بولڈنس آئے گی, تاکہ سسرال کے اندر بھی جا کے پھر پبلک سپیکنگ کر سکے وہ جا کر کے, منہ در منہ جو ہے وہ بڑوں کو جواب دے, ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ایک لڑائی والا معاملہ رکھے کہ کوئی اس کو دبا نہ سکے. تو دبانے کو بچانے کے لیے بچپن سے اس کی اس طرح سے تربیت کی جاتی ہے کہ وہ بولڈ بن سکے, اور یہ بولڈنس جو ہوتی ہے وہ بے حیائی کی شکل کے اندر سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے اپنے اختراع کیے ہوئے حل ہوتے ہیں نا, یہ حل جو ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو, بہت اس کے اندر نقصانات بھی ہو سکتے ہیں, دنیاوی بھی, کہ کل کو وہ کسی دوسرے گھر جائے گی تو فساد ہی رہے گا ہمیشہ, ہر ایک کے ساتھ لڑتی رہے گی, ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حق ہی حاصل کرنے کے لیے منہ در منہ جو ہے وہ, پھر اگر اس کو گھر میں حق نہیں ملے گا پھر کہے گی اچھا چلو میں باہر جاتی ہوں, گھر کے اندر تو معاملہ اچھا نہیں ہے تو چلو میں جاب کر لیتی ہوں, چلو میں کہیں اور چلی جاتی ہوں. تو اس طریقے سے ہم اس کے لیے دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں بولڈنس کے نام کے اوپر, اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی, اس سے وہ اچھی اچھی کوئی نہیں ہو رہی ہوتی ہے, وہ مزید بری سے بری تر ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کا اثر پھر اس کی اولادوں کے اوپر بھی پڑ رہا ہوتا ہے. اس طرح کے لڑائی دنگے فساد والے ماحول کے اندر جو بچے پل کر کے بڑے ہوتے ہیں, ان کی زندگی کے اندر ڈسیشن میکنگ پاور ختم ہو جاتی ہے, ان کے اندر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. جن کے گھروں کے اندر میاں بیوی ماں باپ ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں, یا سسرال کے ساتھ ہر وقت لڑائی چل رہی ہوتی ہے نا, اور وہ اس ماحول کے اندر پڑے بڑے ہوتے ہیں, تو ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے الٹا لڑائی کی وجہ سے. تو اگر ہمارے گھرانوں کے اندر اس طرح کا ماحول ہے, ہمیں اس کا کسی نہ کسی طریقے سے سد باب کرنا ہے, مشورہ کریں, جا کر کے پوچھیں کہ جی میں اس قسم کے مسئلوں میں مبتلا ہوں, میں اس کا کیسے حل کروں. اور آخری بات یہ کہ صرف مخلوط جگہوں کے اوپر احتیاط نہیں کرنی ہوتی, جہاں پر لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں, بلکہ جہاں پر صرف ایک جینڈر بھی ہوتا ہے نا, وہاں بھی احتیاط کرنی ہوتی. یہ زمانہ, یہ دور انتہائی غلاظت کا دور ہے, انتہائی گندگی کا دور ہے. اس کے اندر اگر آل بوائز جگہ بھی ہوگی نا, وہاں بھی آپ کا بچہ محفوظ نہیں ہوتا. ایسی جگہیں بہت کھلے عام, حتیٰ کہ ویسٹرن سوسائٹی میں تو مسلم سکولز کے بارے میں یہ خبریں مل چکی ہیں کہ آل بوائز سکول ہے لیکن وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ٹیچر سے محفوظ نہیں ہوتا بچہ, ٹیچر سے, اور آپس میں بھی باتھ رومز کے اندر مشہور ہے کہ یہ باتھ روم میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور گرلز کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو بھی حل ہے نا, جو بھی ہم اسباب اختیار کرتے ہیں, کوئی بھی سبب جو ہوتا ہے وہ حتمی نہیں ہوتا کہ بس یہ کر لیا اب فارغ ہو گئے, اب بے فکر ہو کر کے بیٹھ گئے. اس کے بعد بھی بہت سارے سٹیپس کرنے ہوتے ہیں, یعنی مستقل کی جد و جہد ہے, یہ ایک مستقل کی فکر ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک بات بھی یاد رکھیں کہ مستقل کی یہ فکر تو ہے, مستقل کی یہ فکر تو ہے, لیکن یہ فکر بھی ایک خاص انداز میں کرنی ہے. فکر اپنے اندر ہونی چاہیے, فکر کا اظہار یہ کنٹرولڈ ہونا چاہیے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو شوڈ بی پیرانوئڈ اباؤٹ اٹ, یعنی جنونی حد تک فکر مند اپنے اولاد کے ایمان کے لیے, اپنے اولاد کی عزت اور آبرو کے لیے جنونی حد تک ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ہم اس جنون کا اظہار نہیں کر سکتے, ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن, ان اسباب کا اختیار کرنا یہ انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ کرنا ہے, پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. کوئی غلط قدم جو ہے وہ آپ کے خلاف بیک فائر کر سکتا ہے, کوئی غلط قدم. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پچھلے زمانوں میں کہتے تھے نا کہ جی امریکہ کے اندر بچے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ اگر ہاتھ اٹھا لیا تو بچہ جو ہے وہ کال کر دے گا پولیس کو اور پولیس آئے گی ابا حضور کو پکڑ کے لے جائے گی, تو اس وجہ سے امریکہ میں قدم نہیں اٹھا سکتے. یہی معاملہ پوری دنیا کے اندر ہے. باقی دنیا کے اندر وہ پولیس کو تو فون نہیں کر سکتا, لیکن یہ جو شیطان ہے یہ اتنا زیادہ غالب آ چکا ہے, اتنا زیادہ غالب آ چکا ہے ہمارے اوپر کمزور ایمان کی وجہ سے, ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے, ورنہ نہیں کوئی وجہ ہے, کہ اگر ہم نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا نا, مس ہینڈل کر لیا اپنی اولاد کو, تو یہ امیڈیٹلی شیطان کو انہوں نے فون کرنا ہے اور شیطان نے آ کر کے ان کو اچک کے لے جانا ہے. پھر یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے, پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ فورس نہیں کر سکتے, آپ کسی کو پکڑ کے بند نہیں کر سکتے. تو یہ سارا کا سارا دل کا معاملہ ہے, اور دل کے معاملے کے اندر انتہائی احتیاط, اور سب سے زیادہ اس کے لیے انسان کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہ ان معاملات کے اندر بے صبری یہ شیطان کرواتا ہے, غصہ دلواتا ہے. ایک لیول وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی فکر ہی نہیں ہوتی, کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی, جو چاہو کرو, جو چاہے بے بالکل ہی فارغ ہوتے ہیں ہر چیز سے نا. پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں سن سن کر کے, جس سے کہ ہمیں بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے. شیطان پیچھا کوئی تھوڑی چھوڑتا ہے اس وقت, کہ جی اب فکر والے کورٹ میں آ گئے تو اب شیطان نے پیچھا چھوڑ دیا, اب وہ جو ہے وہ اجلت کے ذریعے سے مسئلہ کرواتا ہے, بے صبری کے ذریعے سے مسئلہ کرواتا ہے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ تحمل کا ہمیں خیال کرنا ہے, اور اس کے ساتھ پھر جتنے جو بھی ہم نے اسٹیپس لینے ہیں نا, تو جیسے کہ وہی بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ جی مشورے کے ساتھ لیں, سوچ سمجھ کر کے لیں, 10 مرتبہ پہلے سوچیں کہ کرنا کیا ہے, اس کے بعد کوئی عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلطیوں سے محفوظ فرمائے, اور ہمارے اولاد کی ایمان, عزت, آبرو, جان, مال سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے جس طرح بھائی کلمات پڑھا دے گا, کسی کے دل میں اگر ارادہ ہو کہ وہ اسلامی تعلق میں توڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس نیت سے ان کلمات کو پڑھ لیں, اگر کوئی برکت کی نیت سے پڑھنا چاہتے تو وہ اس نیت سے پڑھ لیں, جیسے نیت ہوگی ویسے ہی معاملہ ہوگا. پیچھے پیچھے ان کلمات کو توبہ کی نیت سے دہرا لیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان کلمات کو دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره والشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے آپ بتائے بول چکے ہیں, کل معمولات چھ ہوتے ہیں, اگر ان کو بھی آپ پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی, گناہوں کی نفرت آئے گی, نیک بننا آسان ہو جائے گا. یہ معمولات کل چھ ہیں, تین پڑھنے کے, تین کرنے کے. پڑھنے کے معمولات کہ روزانہ صبح شام استغفار 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ شام پڑھیں. روزانہ صبح شام درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ بھی صبح شام 100 مرتبہ. تیسرا قرآن شریف کے روزانہ تلاوت کریں, ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ جتنا ممکن ہو اتنی تلاوت ضرور سے کر لیا کریں. چوتھا وقوف قلبی, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو, اللہ تعالیٰ سے غفلت والا معاملہ کبھی بھی نہ ہو. علم اور ارادے سے انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ اس کی غفلت کی علامت ہوتی ہے, تو علم اور ارادے سے گناہ کرنا بالکل چھوڑ دیں. اگر کبھی احیاناً ہو جائے, بتقاضا بشریت ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے, معاف کر دینے والے, فوراً معاف کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. تو چوتھا ہے وقوف قلبی. پانچواں مراقبہ, کے ہاتھ کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. تصور کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. یہ پانچواں معمول ہے. اور چھٹا معمول, کہ کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنائیں اور ان کے ساتھ پھر اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر مشورے کے ساتھ چلیں, اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. تو کل 6 معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملات کو کرنا آسان فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العالی وہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا, ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ, اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ, غفلت کی زندگی سے محفوظ فرما. اے اللہ, جتنی زندگی غفلت میں گزر چکی توبہ کرتے ہیں, اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ, توبہ تو نصوحہ نصیب فرما. اے اللہ, آئندہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا. اے اللہ, آگے آنے والے اعمال کو گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ بنا. اے اللہ, ہمارے آگے آنے والے تمام لمحوں کو بہتر سے بہتر بنا. اے اللہ, کلمے پر موت نصیب فرما, ایمان پر موت نصیب فرما. اے اللہ, اعمال صالحہ کے ساتھ موت نصیب فرما. اے اللہ, اپنے نیکوں کے جھرمٹ میں موت نصیب فرما. اے اللہ, ہمارے نماز جنازہ کے اندر نیکوں کو جمع فرما. اے اللہ, ہماری مغفرت فرما. اے اللہ, ہمیں ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرما, اعمال پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ, جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی, اے اللہ, اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما. اے اللہ, گناہوں کے اوپر اصرار سے محفوظ فرما. اے اللہ, گناہوں پر اصرار سے محفوظ فرما. اے اللہ, گناہوں پر اصرار تو ایمان سے باہر لے جاتا ہے. اے اللہ, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, ایمان نہ رہا تو کچھ بھی نہ رہا. اے اللہ, یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے, اے اللہ, کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی. اے اللہ, آئندہ زندگی کے لیے تو ایمان ہی, اے اللہ, ہماری امید ہے. اگر ایمان ختم ہو گیا تو آئندہ کی زندگی میں کیا کریں گے؟ اے اللہ, ایسا ہمارا معاملہ نہ فرما. اے اللہ, ایمان کی قدر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. اے اللہ آسانیوں والا معاملہ فرما. اے اللہ, عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ, عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ, ہمارے دوست رضوان صاحب جو محفل کے اندر باقاعدگی سے آتے ہیں, پچھلے ہفتے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اے اللہ, ان کی مغفرت فرما. اے اللہ, ان کی تمام غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ, ان کی اولادوں کو, ان کے لواحقین کو سب جمیل عطا فرما. اے اللہ, ان کی تمام جملہ اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ, ان کے آگے کے مراحل کو آسان فرما. اے اللہ, ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ, ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے, اے اللہ, ان سب کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی, اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ, ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, زیادہ سے زیادہ دوڑ دوڑ کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما. اے اللہ, اپنی رحمت سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما. اے اللہ, دین کے علم کے لیے قبول فرما. اے اللہ, دین کی سمجھ کے لیے قبول فرما. اے اللہ, دین کی اشاعت کے لیے, تبلیغ کے لیے قبول فرما. اے اللہ, ان دعاؤں کو ہمارے اور ہمارے اہل و عیال سب کے حق میں قبول فرما. اے اللہ, اے اللہ امت کے تمام مسائل کو حل فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اپنے سے رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے اکابرین کو، ہمارے مشائخ کو، علماء کرام کو، ہمارے اساتذہ کرام اور والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ جو بھی معاملات، جو بھی موضوعات ہم اس مجلس کے اندر سنتے ہیں، اے اللہ ہم میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں، اے اللہ یقیناً ہماری طرف سے ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما، اے اللہ جو اچھائیاں ہیں آپ کی طرف سے ہیں، اے اللہ ان سب کو ہم سب کے لیے خیر کا باعث بنا، اے اللہ کسی بھی بات کو ہم میں سے کسی کے بھی خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرما، اے اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ نیک بننا آسان فرما، اے اللہ نیکی کا ماحول عطا فرما، اے اللہ اپنی اولادوں کو نیکی کے ماحول میں اور اے اللہ بہترین طریقے سے پرورش کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایمانی تربیت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بہترین جسمانی تربیت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بہترین اعمال پر ڈالنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمارے اولادوں کی، ہماری اولادوں کے قلوب کو محفوظ فرما، اے اللہ ہم تو کچھ نہ کر سکے، اپنی زندگی گوا دی، اے اللہ کتنا بڑا ہم نے نقصان کر دیا، اے اللہ کتنے اعمال سے ہم محروم رہ گئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ان اعمال سے محروم نہ فرما، اے اللہ جو برے ماحول کے اثرات ہمارے اوپر تھے جن سے ہم آج تک نہیں نکل پا رہے، اے اللہ ان کے اثرات سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو ایک پاکیزہ ماحول عطا فرما، اے اللہ ان کو پاکیزہ صلاحیتیں نصیب فرما، اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو اپنی رضا کے لیے استعمال فرما، اے اللہ بہترین توفیق عطا فرما، اے اللہ بہترین صلاحیت عطا فرما، اے اللہ امت کی عزت رفتہ کے لیے استعمال فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.